نہ دیتا. ہم تو گناہوں کی معافی کے خیال سے بوسہ دیتے ہیں نا, قیامت کے دن گواہ بنے گا, حدیث میں آیا جو چومے گا اس کی بخشش ہوگی, سفارش کرے گا, شفاعت کرے گا, کئی دھندے ہیں مگر ہمارا اپنا لالچ ہوتا ہے. مگر سیدنا فاروق اعظم کی معرفت مقام رسالت کیا ہے, فرماتے ہیں صرف اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ تجھے حضور علیہ السلام کے لب لگے ہیں, حضور علیہ السلام نے تمہیں چوما ہے تو پتھر کو بھی بوسہ دے رہا. یہ معرفت ہے مقام رسالت کی, کہ اس کی نسبت کا کیا ادب ہے. پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, حدیث میں ہے آپ نے کثرت سے پڑھا سنا ہوگا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے سن 6 ہجری میں, حضور علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی کو بھیجا مکہ مذاکرات کے لیے, سفیر بنا کے مذاکرات ہو گئے. کفار نے کہا اس سال حج کی اجازت نہیں دیں گے. 1500 صحابہ حضور علیہ السلام کے ہمراہ حدیبیہ میں بیٹھے ہیں. آپ واپس ملنے لگے تو کفار اور قریش مکہ نے کہا کہ آپ کعبے کا طواف کر لیں, آپ تو سین میں کھڑے ہیں, کعبے کے حرم میں کھڑے ہیں, آئے ہوئے. آپ نے فرمایا اب یہ معرفت ہے مقام رسالت کی. سیدنا عثمان غنی نے فرمایا واللہ ما اطوف بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ, واللہ ما افعل بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ, خدا کی قسم میں بے شک کعبے کے سامنے کھڑا ہوں, اور 6 سال کے بعد ہجرت کے بعد آج کعبے کا دیدار نصیب ہوا ہے. کوئی شخص کعبے کے صحن میں 6 سال کے بعد پہنچا ہو تو بغیر طواف کے لوٹا ہے مسلمان گوارا کر سکتا ہے؟ حالانکہ قرآن میں بھی منع نہیں تھی, حدیث میں بھی نہیں تھی, حضور علیہ السلام نے منع کر کے بھی نہیں بھیجا کہ عثمان اگر میں ساتھ نہیں تو میرے بغیر طواف نہ کرنا, کوئی منع نہیں. وہ فرمایا خدا کی قسم حضور ساتھ نہیں ہے تو میں کعبے کا طواف ہرگز نہیں کروں. تو طواف کعبہ چھوڑ دیا ادب مصطفیٰ میں, ادب رسول میں, اور تکریم و محبت رسالت میں کعبے کا طواف چھوڑ دیا. ایک ایک پریسیڈنٹ اور واقعہ صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کا مقام رسالت کی سگنیفیکینس کو آشکار کرتا. علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس آئے تو آپ کچھ تھکے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا علی ذرا بیٹھو میں تمہاری گود میں سر رکھ کے سونا چاہتا ہوں. سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک نماز عصر نہیں پڑھی تھی. آپ نے یہ عرض نہیں کیا جواباً تو حضور ایک منٹ اجازت دے دے میری عصر رہتی ہے میں پڑھ لوں, فرض نماز اور صلاۃ الوسطی ہے جس کی غیر معمولی اہمیت کا پھر ذکر آیا ہے قرآن مجید میں. خاموش رہے, یہ ادب مصطفیٰ. اب یہ کیفیت ہمارے لیے نہیں ہو سکتی کہ ہم بھی اس سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھائیں نماز نہ چھوڑنے کا. وہ ایک وقت تھا کہ اب ادھر حضور علیہ السلام کے آرام کا پہلو آ گیا, ادھر نماز اثر رہتی ہے. تو سیدنا علی شیر خدا کی سنت یہ ہے کہ آپ نے خاموشی اختیار کی, بیان ہی نہیں کیا کہ میری نماز رہتی. گود بچھائی بیٹھ گئے, حضور علیہ السلام لیٹ گئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں پوچھا کہ علی تمہیں اثر پڑھی, کیونکہ وہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ علی کا تصور مقام رسالت کا کیا ہے, کہ وہ ادب و محبت رسول کو مقدم جانتا ہے یا نماز کی فرضیت کو مقدم جانتا ہے. حضور علیہ السلام لیٹ گئے, آپ بیٹھ گئے, مغرب ہو گئی, سورج قضا ہو گئی, نماز قضا ہو گئی. حضور علیہ السلام غروب آفتاب پر چشمان مقدس کھولی اور اٹھ کر جب مغرب ہو گئی, سورج ڈوب گیا, عصر قضا ہو گئی, تو پوچھا علی عصر کی نماز پڑھ لی تھی؟ یہ سوال پہلے بھی کر سکتے تھے مگر آمدن نہیں کیا. اس وقت عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آقا نہیں پڑی تھی, تو فرمایا پڑھ لو قضا پڑھ لو. آپ نے حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس کو دیکھا, یعنی خیال دل میں یہ تھا کہ قضا حضور کی ادب میں ہو اور پھر قضا پڑھوں, یہ اعتقاد کا بھی عالم تھا. تو حضور علیہ السلام سمجھ گئے دل کی کیفیت, کھڑے ہو گئے اور آپ نے حدیث میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک, اے اللہ علی تیری بندگی میں مشغول تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھا. اب نماز وقت پر پڑھنا اللہ کی بندگی ہے یا قضا کر دینا اللہ کی بندگی؟ حضرت علی تو قضا کر کے بیٹھے اور حضور علیہ السلام دعا میں عرض کر رہے ہیں باری تعالیٰ علی تیری بندگی میں مشغول تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں اس لیے قضا ہو گئی. اس پر مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, یعنی تمام فرائض براتب ہیں, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے اور روح اب روس جو بندگی ہے وہ حضور کی محبت اور ادب ہے. اگر ادب و محبت رسول نہیں ہے تو نہ کوئی بندگی قبول ہے, نہ کوئی اطاعت, نہ کوئی عبادت, نہ کوئی ایمان. یہ سب چیزیں فرا ہیں, براتب ہیں. تنا ایمان کے درخت کا محبت و ادب رسول ہے. تنا ہے تو شاخیں بھی ہیں, تنا ہے تو شاخوں پر پتے بھی ہیں، تنا ہے تو شاخوں پر پھل بھی ہیں، پھول بھی ہیں، ساری بہاریں ہیں، اور جب تنا ہی نہیں تو شاخوں اور پتوں پھلوں کو کسی نے کیا لینا ہے اور وہ کس کو ملیں گے؟ سالت کی پہلی تین آیتیں اور چار آیتیں بڑی سگنیفیکینٹ ہیں اس سبجیکٹ پر. تیسری آیت میں فرمایا پھر یہ تو تھا جو آواز اونچی کر بیٹھے ان کا ایمان بھی برباد، اور پھر انتحبت اعمالکم سارے اعمال ضبط وانتم لا تشعرون، اعمال ضبط ہو چکے ہوں گے، دامن خالی ہوگا، برباد ہو چکا ہوگا سب کچھ، پلے کچھ بھی نہیں رہے گا اور شعور بھی نہیں ہوگا کہ میں لٹ گیا ہوں. یہ شعور قرآن کہہ رہا ہے وانتم لا تشعرون، یہ شعور بھی نہیں دیا جائے گا کہ میں لٹ گیا ہوں. آج بھی یہی سمجھتا رہے گا کہ میرے جیسا نیک اور مبلغ اور عالم اور متقی دنیا میں کوئی نہیں، وہ گھمنڈ میں رہے گا. یعنی اللہ پاک اتنا ناراض ہوتے ہیں اس عمل کے اوپر. اور دوسری آیت میں فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو رسول کی بارگاہ میں یا رسول کی آواز صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے اپنی آواز پست کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، پست کرتے ہیں ادب کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، تو باری تعالیٰ ان کے لیے اجر کیا ہے؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، اللہ تعالیٰ صرف ادب والوں کے دلوں کو اپنے تقوی کے لیے چن لیتا ہے. تو تقوی دلوں کا صرف تب نصیب ہوتا ہے اگر دلوں میں ادب رسول، ادب رسول ہو تو تقوی اللہ، اللہ کا تقوی میسر آتا ہے. اور اگر رسول کا ادب اور محبت کا کم ہے تو تقوی کم ہے، محبت و ادب بالکل نہیں تو تقوی بالکل نہیں، اور ایمان بھی بالکل نہیں. یہ وہ سورہ حجرات کے حوالے سے سگنیفیکینٹ تھا پہلو. آگے پھر بہت سی آیات آ جاتی ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، حضور علیہ السلام کی سیرت اور اخلاق و فضائل کا بیان. جی ارشاد. جی جی جی
تو یہ جو ہم بدعت کے طور پہ ہم نے بہت سی چیزیں بازار اپنی طرف سے بنائی ہیں، یہ تصور دے کے کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، نیکی کے کام ہے، جس میں میں رہنا یہ شبیہ کا ایک تصور ہے. پھر کل بدعت میں ضلالت میں ہر بدعت ہر دین میں نئی چیز جو ہے وہ گمراہی ہے، جبکہ اس کے برعکس یہ علماء حضرات نے بدعت صحیح اور بدعت حسنہ میں بھی اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے.
یہ گفتگو کے بعد میں لے لوں گا، پہلا سوال اس کو لے لوں گا، گفتگو مکمل کر کے یہی سے لے لیں گے انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تمام آیات قرآن مجید کی اگر دیکھیں تو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور اخلاقی پہلو آتے ہیں. اب قرآن مجید سے حبی، تعظیمی اور تکریمی انداز مقام رسالت کی معرفت کا، اس پر چند آیتیں کوٹ کر دوں. پہلی پر بہت شمار آیات ہیں، مثلا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہ، نبی تمہاری مومنوں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ عزیز تر اور قریب تر ہے. تو جانوں سے بھی عزیز تر رکھنا یہ حبی تعلق ہے مقام رسالت، مرکز رسالت. پھر فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، حالت نماز میں حبیب ہم نے آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ لیا ہے، ہم آپ کا چہرہ انور اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں. تو قبلہ اور کعبہ کا تعین بھی باری تعالیٰ نے اپنے امر سے جو کیا اس کی بنیاد حضور کی رضا کو رکھا. قبلہ تنفر دعا، جس پر آپ راضی ہیں اسی کو قبلہ بنا دیں گے. یہ اب آپ کی مقام رسالت کے کمالاتی پہلو اور عظمت اور حد و تکریم کی طرف رغبت دلانے والے، آپ کی ذات کی عظمت و کمال کے اور محبت اور ادب و تکریم کی دعوت دینے والے. فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حضور کی شفاعت اور آپ کی وجود کی برکت و شفاعت کا پہلو کہ جس امت میں یا جس مقام پر آپ موجود ہوں اللہ پاک اس جگہ اپنا عذاب نازل نہیں فرماتے، عذاب کے مستحقین پر بھی آپ کے وجود کے باعث عذاب نہیں ہوگا. فرمایا وہ باقی آیتیں میں دے چکا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے تمام حضور پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود و سلام درود بھیجا کرو اور سلام پڑھا کرو. یہ فرمانا والضحا واللیل اذا سجا کی صورت میں وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جتنی بخشش مغفرت اور رحمت عطا فرمائے گا اور وہ ساری عطائیں اس وقت تک ہوئیں گی جب تک آپ راضی ہو جائیں. یعنی اللہ کی بخشش اور عطا کا مرکز و محور ولا سوف یعطیک ربک فترضا، عطائے ربانی کا مرکز و محور اور سبب رضا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کتنی قریب نسبت ہے. فرمایا اللہ کی عطا کی بنیاد حضور کی رضا ہے. اس طرح فرمایا کلن نمد ہاؤلائے وہاؤلائے وہاؤلائے من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا. یہ ہوں یا وہ ہوں، اللہ سب کی مدد کرتا ہے، مگر جو مدد کرتا ہے وہ آپ کا رب ہے، اور آپ ہی کے رب کا فیض امت کو ملتا رہے گا. تو یعنی رب رسول کے فیض کی نسبت سے ملتا رہے گا. فرمایا الذی انقض ذکرک ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. صرف یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کا ذکر بلند کیا کس کے لیے؟ لکا، آپ کو راضی کرنے کے لیے. تو گویا منشا ایز بھی اپنے اللہ کے افعال الہیہ کا منشا حضور کو راضی کرنا ہے. تو جو ذات اپنے افعال کا منشا حضور کی رضا، حضور کی خوشنودی اور حضور کی کو عظیم بنانا قرار دیتی ہے، اندازہ کر لیں کہ امت سے اللہ پاک کا تقاضا کیا ہوگا کہ کس درجے کی تعظیم و تقریم کی جائے. پھر فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں بیعت رضوان میں، وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر آپ کا نہیں اللہ کا ہاتھ. تو دست رسول کو اللہ پاک نے دست الہ قرار دیا، اپنا ہاتھ قرار دیا، تاکہ نسبت میں وحدت کا حکم پیدا ہو جائے، نسبت میں وحدت کا حکم پیدا ہو جائے. فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، جو کنکریاں آپ نے ماری وہ آپ نے نہیں ماری، وہ اللہ نے ماری. آپ نے ماری وہ آپ نے نہیں ماری، وہ اللہ نے ماری، تاکہ فعل رسول کو فعل الہی بنا دیا جائے، بیعت رسول کو بیعت الہی بنا دیا جائے. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تاکہ اطاعت رسول کو اطاعت الہی بنا دیا جائے. ومن یعص اللہ ورسول، جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ اللہ وہ رسول کا نافرمان ہو گیا. فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اور اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. یہ بہت اونچے لیول کا ایک نقطہ ہے قرآن مجید میں، جہاں کلائمیکس پر چلا جاتا ہے مقام رسول. واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، یہ ہو کی ضمیر ہے، یہ جو ہو کی ضمیر، یہ واحد کا صیغہ ہے، ضمیر واحد کی ہے. اللہ اور اس کا رسول دو کا ذکر ہے. قاعدہ یہ ہے کہ دو کے لیے تثنیہ کا صیغہ آتا ہے. عربی لٹریچر کی روح سے، گرامیٹیکل پرنسپل کی روح سے، انگلش کے حوالے سے بھی، اردو دنیا کی ہر زبان کی روح سے، یہ چاہیے تھا کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، یعنی ہو کی بجائے ہما ہونا چاہیے تھا، یردو ہما، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے. مگر آیت یہ ہے اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے. اس پر امام ابن تیمیہ نے السارم المسلول میں اور بڑے ائمہ نے بڑی کمال گفتگو کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بات دو کی ہو رہی ہے، اللہ اور اس کا رسول، تو ضمیر بھی دو کی آنی چاہیے تھی تثنیہ کی، مگر ضمیر واحد کی آ گئی ہے. یہاں سے وہ یہ لیجسلیٹو پوائنٹ اخذ کرتے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ اللہ رسول اپنی ذات میں تو دو ہیں مگر رضا میں ایک ہیں. رضا ایک ہی رضا تصور ہوگی، اگر رسول راضی ہو گیا تو آٹومیٹیکلی تصور کیا جائے گا کہ اللہ راضی ہو گیا. وہ اور چیز ہے منسوشدہ منشودی میں وحدت الوجود کا تصور، اور اس میں ایک عشق کی اور ایک اور کیفیت کی طرف بات چلی جاتی ہے، اس سے اس تصور کے سمجھنے میں مغالطہ ہو سکتا ہے، اور شرک کا گمان بھی کوئی لے جا سکتا ہے آگے. یعنی یہ میں اس کو لیجسلیٹو بات رکھ رہا ہوں. اگر آپ صرف اس شعر کو محبت کی تشریح تک رکھیں تو درست ہے، تشریح ہے محبت تک رکھیں تو درست ہے، ورنہ نہیں. تو رضا ایک ہے. اب آپ دیکھیں اللہ رسول ذاتیں دو ہیں، اطاعت ایک بن گئی، ذاتیں دو ہیں، رضا ایک ہو گئی. سورہ توبہ میں فرمایا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ ولو انہم رضوا بما آتاہم اللہ من فضلہ ورسولہ، فضلہ فرمایا ہی، اللہ اور رسول اگر وہ راضی ہو جائیں اس پر جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا، اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا، من فضل ہی اپنے فضل میں سے، یہاں بھی فضل ہما ہونا چاہیے تھا، اپنے اپنے فضل سے، مگر اللہ رسول ذاتیں دو ہیں مگر فضل دونوں کا ایک ہے. اب ہماری حالت یہ ہو گئی ہے اور اتنی تعلیمات مت ہو چکی ہیں کہ اگر ہم اللہ کا فضل کہیں تو درست ہے. اگر کوئی ساتھ رسول کا لفظ ایڈ کر لے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل, تمہارا ذہن چلا جاتا معاذ اللہ یہ شرک ہو گیا. فضل تو صرف اللہ کا ہوتا ہے, رسول کا فضل کہاں سے آ گیا؟ قرآن فضل ہی اللہ اور اس کے رسول دونوں کا قرار دے رہا ہے. یہ سورہ توبہ ہے, دسواں پارہ. تو اللہ رسول کا فضل ایک ہے, یعنی نسبت میں دو ہی نہیں ہے. یہ ہے مقام رسالت. محبت میں رسول کی محبت اللہ کی محبت سے جدا نہیں, رسول کی قربت اللہ کی قربت سے جدا نہیں ہے, رسول کی عطا اللہ کی عطا سے جدا نہیں, رسول کی بیعت اللہ کی بیعت سے جدا نہیں. تو یہ جو